ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں جیتے رہے گے ہم ہے حسینی طرز خمینی جیتے رہے ہیں
صلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون صلاۃ علی محمد آپ سے درخواست کروں گا اپنے تمام مرحومین کے خاص طور پہ تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے صلوات رائے فرما دیجیے محمد اللہ نے تمہیں اس طرح سے پیدا کیا ماؤں کے ارحام سے تمہیں پیدا کیا کہ تم کسی چیز کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے جاہل تھے کوئی علم نہیں تھا تمہارے پاس پھر علم کے حصول کے لیے جو بڑے بڑے ذریعے تھے ان کا بیان کیا سماعت دی بصارت دی اور دل دیا کل ہم نے تھوڑی سی اس کی تشریح کر دی تھی کہ یہاں سماعت اور بصارت سے کیا مراد ہے اور افئدہ سے مراد کیسا دل کون سا دل ورنہ دل تو قلب کو بھی کہتے ہیں دل صدر پہ کا لفظ بھی دل کے لیے استعمال ہوا یا صدر سینے کے لیے استعمال ہوا لیکن جو افئدہ کا معنی تھا اس پہ تھوڑا سا جو مجلس کی حد تک ممکن تھا وہ ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی آپ کے ساتھ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک مرحلے کو اور بیان فرمایا وہ مرحلہ یہ تھا سورہ تین میں ارشاد ہوا کہ انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین یہ مرحلہ بیان ہوا کل کہ ہم نے تجھے بہترین خلقت عطا کی بہترین پیکر دیا بہترین شکل و صورت پہ یعنی متناسب اعضا کے ساتھ تجھے پیدا کیا یہی آدم کی خلقت ہے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہی آدم ہے یہ نہ سمجھے گا کہ پہلے کوئی 100 فٹ کا ہوتا تھا یا 200 فٹ کا ہوتا تھا گھٹتے گھٹتے ڈائناسور کی طرح اتنا سا رہ گیا کہ ڈائناسور جیسے چھپکلی بن گیا ایسے انسان اتنا سا رہ گیا ایسا نہیں ہوا یہی انسان کی خلقت یہی ہے اسی انداز میں پروردگار عالم نے آدم کو خلق کیا استثناءات الگ ہیں وہ ہر زمانے میں تھا آج بھی کوئی ایک آدمی کروڑوں میں کوئی بہت لمبا ہوتا ہے دو زمانے میں بھی ایسی ہوتا تھا کہ کوئی بہت لمبا یا کسی کی بہت عمر یہ اللہ نے کیوں اس طرح سے کیا استثناءات رکھے یخلق ما یشاء اللہ تمہارے قانون کا پابند نہیں جو تمہارے لیے بنایا ہے یہ استثناءات بنا کر خلق کر کے اللہ نے بتایا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے تم نہیں ہو اللہ جیسے چاہے خلق کر سکتا ہے کسی کو بہت چھوٹا سا قد بھی دے سکتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو بالکل ایک تعجب خیز بات ہوتی ہے نا کہ ہزاروں لاکھوں میں کوئی بہت ہی چھوٹا سا کسی کا قد رہ جائے کسی کو بہت لمبا قد دے دیا کسی کا جسہ بہت چوڑا پھیلا ہوا بنا دیا اب یہ کیا ہے یخلق ما یشاء یا کوئی پیدائشی طور پہ بیچارہ کوئی نقص لے کے پیدا ہو گیا یخلق ما یشاء وہو العلیم القدیر وہ جاننے والا ہے وہی ہر شے پر قادر بھی یہ اپنی قدرت کا اعلان کیا پروردگار نے ثم رددناہ اسفل سافلین اور پھر تجھے پستوں میں بھی سب سے پستی کی طرف لوٹا دیا اسفل سافلین سافلین یعنی پست پستیوں کے لوگ یا پستیوں کے مخلوقات اسفل ان سے بھی پست بنا دیا وہاں تجھے پلٹا دیا الا الذین آمنوا سوائے کن لوگوں کے جو ایمان لائے بس یہ 2 منٹ لے لیں تاکہ تسلسل قائم ہو جائے کل جو گفتگو کی تھی پھر بات کو انشاءاللہ آگے بڑھائیں گے یہ اسفل سافلین کیوں بن گیا یہ پستیوں میں کیوں چلا گیا آج اس پہ بات ہوئی بھائی اللہ چاہتا تو سب اچھے لوگ رہتے سب محبت کرنے والے ہوتے سب اللہ پہ ایمان لینے والے ہوتے کہ اللہ کی قدرت معاذ اللہ کہ اس پہ اللہ کو قدرت حاصل نہیں اللہ کو قدرت ہے نا جیسے چاہتا بنا دیتا جس طرح سے چاہتا وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً اگر تمہارا رب چاہتا تو سب کو ایک امت ایک گروہ یعنی ایک فکر کا پیدا کر دیتا, تمام انسانوں کو ایک جیسا بنا دیتا, ان کی فکر بھی ایک ہوتی, ان کا عقیدہ بھی ایک ہوتا, وہ اللہ کو بھی ایک مانتے, مگر اللہ نے ایسا نہیں کیا. کیوں نہیں کیا؟ یہی آج ساری بات کری, لیکن ذرا سا مقدمہ بنا لیں. تو اللہ کے پاس قدرت ہے کہ نہیں ہے؟ جب چاہے جو چاہے کر دے گا, جیسے چاہے کر دے گا. چاہتا تو تم سب کو ایک بنا دیتا, چاہتا تو تمہارا رنگ و نسل بھی ایک ہوتا, چاہتا تو تمہاری زبان ایک ہوتی, چاہتا تو تمہارے افکار ایک ہوتے, چاہتا تو تمہارا عقیدہ ایک ہوتا, تمہارا مذہب ایک ہوتا. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدہ, تمام انسانوں کو ایک امت بنا دیتا. یعنی امت, یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں بعض جگہ دین کے مفہوم میں بھی آئے کہ ایک دین پر, ایک فکر پر, ایک مذہب پہ تم سب کو ڈھال دیتا, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اب دیکھیے یہی مزاج ربوبیت آتا ہے نیچے, یہی مزاج ربوبیت. اب جو بحث چلتی ہے اختیارات کی انبیاء کے, وہ جو بحث چلتی ہے اختیارات کی پیغمبروں کے, وہ جو بحث چلتی ہے اختیارات کی رسولوں کے, وہ جو بحث چلتی ہے اختیارات کی ائمہ طاہرین کے, تو یہ سوال ہوتا نا کہ اب اتنا ظلم ہوا, چاہتے تو یہ کر لیتے, اتنا ظلم ہوا کسی کی مجالتی اسیر کر لیتا, کسی کی مجالتی رسول کو رات کی تاریکی میں ہجرت پہ مجبور کر دیتا. پیغمبر ہے, تمام انبیاء سے زیادہ اختیار ہے کہ نہیں ہے؟ وہ کسی وقت عرض کر چکے کسی مجالس میں تمام انبیاء کے بارے میں کہ کس کس کا کیا کیا اختیار تھا. تو ان سب کے اختیارات ایک طرف, پیغمبر ختمی مرتبت کا اختیار یعنی تمام انبیاء کے معجزوں کو جمع کرو تو سارے جمع ہو جاتے ہیں کس کی ذات میں؟ پیغمبر ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں. یہ تو ہے عام عقیدہ, یہ تو ہے عام فکر کہ تمام انبیاء کے معجزات جمع ہوئے تو پیغمبر کی ذات میں. اب خاص فکر سنیے, خاص عقیدہ سنیے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء کے معجزات جمع کر دیے گئے رسول میں, ایسا تھوڑی ہوا بھائی. ارے پیغمبر ختمی مرتبت کے معجزوں کو بانٹا گیا تو انبیاء کو سب مل گئے. آپ کے جو کمالات تھے ان کے کمالات رسول کو تھوڑی دیے گئے, رسول کے کمالات میں سے کچھ دیے گئے. لیکن اب اختیار تو اتنا کہ تمام انبیاء کا اختیار ایک طرف, کل عرض کر چکے کہ سارے عالمین کا رسول ہے بھائی, جتنے بھی زمانے گزرے ہوں, کروڑوں سال گزر گئے ہوں, کروڑوں سال گزر جائیں, یہ رسول ہے. جب سے عالمین تھے اور جب سے جب تک عالمین ہیں, جب سے تھے جب تک ہے اس وقت تک یہ رسول ہے. لیکن یہ رات کی تاریکی میں نکلنا, پہلے سمجھ میں آ جائے گی نا بات, تو پھر وہ بعد میں ہمیں سمجھانے میں آسانی ہو جائے گی کہ انسانوں کو ایک اس پہ پیدا کیوں نہیں کیا. ابھی بات واضح ہو جائے گی. اب دیکھیے ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد پر. بھائی رات کی تاریکی میں معاذ اللہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول تو اشجع الناس ہے, تمام انسانوں میں بہادر ترین, شجاعت کا پیکر, مثال وہ کس کی ذات ہے؟ رسول کی. تو رات کی تاریکی میں جانا, اور اکثر نادان دوستوں نے لکھ بھی دیا کہ جان کے خوف سے ہجرت کی, لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ ارے پڑھایا جاتا ہے کالج اسکولوں میں. ہمارے تمام مسلمان بھائی سن رہے ہیں اور انشاءاللہ جو مطلب بیان کریں گے سب دعائیں بھی دیں گے ہمیں, جو مطلب اب بیان کرنے جا رہے ہیں. بھائی عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے کہ جان کو خطرہ ہوا, قتل کی سازش تیار ہوئی, لہذا رسول نے ہجرت کی. اگر جان کے خوف سے رسول ہجرت کر جائے تو رسالت میں نقص آ جائے گا, ٹھیک ہے نا؟ لیکن سوال کو اسی لیے پھیلا رہے ہیں کہ کہاں کہاں ہماری آواز جا رہی ہے. وہ سب ہمارے بھائی سن رہے ہوں گے, ان کو ایک ہدیہ بھی دے دیں, ان کو ایک تحفہ بھی دے دیں تو ان کے پاس یہ بات چلی جائے, ہماری پہنچ جائے کہ اگر جان کے خوف سے رسول ہجرت کرے تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ معاذ اللہ رسالت میں نقص آ جائے گا. تو پھر مسئلہ کیا ہے بھائی؟ یہی تو ہے کہ قتل کی سازش تیار ہوئی تو حضور نے ہجرت پہ کمر باندھی, ایسے ہی ہے نا, اسی کو کہا جاتا ہے. اس لیے ہجرت کی, وہ بھی رات کی تاریکی میں کی. مسئلہ یہ نہیں ہے, مسئلہ کچھ اور ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہجرت کا منصوبہ پہلے بنا یا قتل کی سازش پہلے تیار ہوئی. اب یہ دیکھا جائے گا نا, مثلا یوں مثال دیتا ہوں کہ جناب میں کسی شہر جانے کا ارادہ کروں، مجھ پر پابندی لگی ہوئی ہے کہ فلاں، جیسے آ جاتے ہیں اخبار میں سب کے نام، فلاں شہر میں جانے پر پابندی ہے، نہیں جا سکتے، اور مجھے جانا ہے، مجھے وہاں پر جانا ہے، یہاں میرے روکنے کی سازش تیار ہو جائے، تو اب میں تو پہلے طے کر چکا ہوں کہ مجھے فلاں شہر میں جانا ہی جانا ہے، اب جس طرح سے بھی جانا ہے مجھے جانا ہے. اب اس مثال کو آپ ذہن میں رکھیے کہ اس میں کیا کروں گا بھائی، جانے کے لیے کیا کیا راستے اختیار کروں گا کہ یہ مجھے روکنا چاہیں گے، میں جانا چاہوں گا. تو بھائی پہلے یہ دیکھیے کہ ہوا کیا، پہلے ہجرت کا منصوبہ ہے یا پہلے قتل کی سازش ہے. اگر پہلے ہجرت کا منصوبہ ثابت ہو جائے تو پھر وہ خیال غلط کے جان کے خوف سے گئے. رسول تو ایک منصوبہ اللہ کے حکم سے بنا چکے، اس پہ عمل کرنا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ روکیں، اور تاریخ بھی اسی بات کی گواہی دیتی ہے کہ 11 بعثت کے 11 سال کے بعد جناب خدیجہ الکبریٰ اور جناب ابو طالب علیہ السلام کی وفات کے بعد جب مدینے سے لوگ آئے اور انہوں نے اصرار کیا کہ چلیے وہ بیت عقبہ، بیت ثانی، بیت عقبہ اللہ، بیت عقبہ ثانی، یہ ساری جو پیش آئیں منا کے قریب، وہ جگہ موجود جہاں وہ ساری بیعتیں ہوئیں، جہاں قربان گاہ ہے، اسے تھوڑے سے فاصلے پہ نشاندہی کی جاتی کہ یہاں یہ معاہدے ہوئے تھے. تو جناب بعثت کے 12 سال وہ سب آئے، دعوت دی کہ زمین ہموار ہے یثرب میں، یثرب نام ہے مدینے کا، وہاں چلیے، وہاں زمین ہموار ہے، وہاں سب آپ پر ایمان لے آئیں گے، اسلام آگے بڑھتا چلا جائے گا. رسول نے کہا نہیں، پہلے اپنے جانصاروں سے پوچھوں گا. وہ جانصار کون ہیں؟ جناب عباس ابن عبد المطلب، جناب حمزہ ابن عبد المطلب، جناب عبیدہ ابن حارث، علی ابن ابی طالب. بابا جن سب نے میرا مشکلات میں ساتھ دیا ہے ان سے پہلے مشورہ تو کروں گا. ایسے تو نہیں ابھی قتل کی سازش وازش کا پتہ نہیں، ابھی تو یہ منصوبہ بن رہا ہے. رات کو ملنے کے لیے آئے عباس ابن عبد المطلب، حمزہ ابن عبد المطلب، ابو عبیدہ ابن حارث، مولا کائنات، تو دوسرے بھائی جناب عقیل، جناب طالب بھی اس وقت سب کے سب آ گئے. اور پھر مدینے والوں، یسرا والوں سے کہا دیکھو، بدترین حالات میں بھی ہم نے عبد المطلب اور ابو طالب سے کیے ہوئے عہد کو پورا کیا. آج بھی ان کفار قریش کی ہمت نہیں کہ محمد کو کوئی نقصان پہنچا دے. اگر دفاع کر سکتے ہو رسول کا، اس کے بعد یہ دعویٰ کرنا. اگر دفاع نہیں کر سکتے تو جیسے آج تک ہم اپنے بھتیجے کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، اپنے بھائی کا دفاع کرتے چلے آ رہے ہیں، ہم اسی طرح دفاع کرتے رہیں گے. اور انہوں نے بڑے جوش و خروش سے تقریر کی، جس میں اسد ابن زرارہ بھی کھڑے ہوئے کہ ہم کوئی بنی اسرائیل ہیں کہ جب جنگ کا اور لڑائی کا وقت آئے تو کھڑے ہو کر کہہ دیں کہ موسیٰ آپ اور اللہ جا کے لڑ لیجئے، ہم کیا کریں گے، ہم کیا کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس طاقت دیکھا نہیں، خدا کی قسم اپنی جانوں سے گزر جائیں گے. اور جب ایک ایک نے کھڑے ہو کر یہ عہد و پیمان کیا تو رسول نے تصدیق کی کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ میری نصرت کریں گے، یہ میرا ساتھ دیں گے. اطمینان ہو گیا سب کو. یہ پوشیدہ طور پہ ہجرت کا منصوبہ بنا ہے، یاد رکھیے گا، ظاہری طور میں منصوبہ نہیں بنا، پوشیدہ طور پہ معاملات طے ہوئے کہ ہجرت کی جائے. لیکن اتنے پوشیدہ ہونے کے باوجود کوئی ضرور ہے، جہاں سے خبر لیک ہو گئی، جہاں سے خبر، بھائی کام کرنے والیاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں، ظاہر بنی ہاشم کا گھرانہ ہے، قسم قسم کے لوگ آتے ہیں، سن گن لے رہے ہو، پھر ایسا گھر وہاں تو ساری ایجنسیاں ویسے ہی موجود. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد علی محمد. بازار سے لے کے دروازے سے لے کے گھر کے اندر کام کرنے والوں تک سب کان لگے ہوئے کہ نہیں کر رہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے. تو ہجرت کا منصوبہ جب بنا، کوئی خوف کے تحت بنا؟ کوئی خوف کے تحت تو نہیں بنا، کوئی ڈر تو نہیں ہے رسول کو؟ لیکن نہیں، کیونکہ آگے پھیلانا ہے، پیغام کو پھیلانا ہے، اللہ کا حکم ہو گیا، ٹھیک ہے جائیے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہاں ایک پائے گا، وہاں دارالخلافہ، وہاں ایک وہ ہیڈ کوارٹر بننے جا رہا ہے اسلام کا، لہٰذا منصوبہ پہلے بنا ہجرت کا. اب جب یہ مخبری ہوئی، جاسوسی ہوئی، اب کفار قریش کو دیکھیے، پوری تاریخ بتا رہا ہوں، اس میں ایک لفظ بھی غلط نہیں ہے. اب جب کفار قریش کو پتا چلا کہ ہجرت کا منصوبہ بن چکا، تو اب انہوں نے منصوبہ بنایا، سب اکٹھا ہوئے کہ بھائی یہ کیا ہوا، یہ یہاں سے، یہاں تو ہمارے قابو میں ہے، یہاں تو پھر بھی ہم نے اتنی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، اگر یہ یہاں سے چلے گئے تو کیا ہوگا، اگر یہ یہاں سے چلے گئے پھر ہمارے ہاتھ سے تو معاملات نکل جائیں گے،
پھر یہ پیغام بہت آگے پھیلتا چلا جائے گا، لہذا نکلنے نہیں دینا۔ کیا کیا جائے؟ معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ کیسے قتل کیا جائے؟ کون ہاشمیوں کی تلواروں کا مقابلہ کرے گا؟ تو کہتے ہیں کہ شیطان ایک بڈھے کی صورت میں آ گیا۔ جوانوں سے ڈرتا ہے، یاد رکھیے گا، بوڑھوں کے روپ میں ہی آتا ہے۔ کہتے ہیں کہ بڈھے کے روپ میں آ گیا شیطان۔ اس نے مشورہ دیا کہ ہر قبیلے کا ایک ایک جنگجو لے لو، جب یہ 150-200 قبیلوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے تو اتنے قبیلوں سے لڑنا ہاشمیوں کے لیے ممکن نہ رہے گا۔ یہ تجویز سب نے پسند کی۔ 150 کے قریب شمشیر زن تیار ہو گئے مختلف قبیلوں کے جوان۔ اب اتنی پکی مخبری ہے کہ یہاں تک معلوم ہے کہ آج نکلیں گے۔ آپ دیکھیں نا مخبری کتنی پکی ہے۔ اب دیکھیے مسئلہ کیا ہوا کہ رسول کا منصوبہ ہے ہجرت کرنا، ڈر خوف کی بات نہیں ہے، رسول کو نکلنا ہے، مدینے جانا ہے، یثرب جانا ہے۔ کفار کی سازش کیا ہے کہ اس کو روکا جائے، اس ہجرت کو روکا جائے، انہیں نکلنے نہ دیا جائے۔ اگر رسول نکل جائے تو رسول کامیاب، نکل جائے تو کامیاب۔ رسول تو اپنی پلاننگ پہ عمل کر رہے ہیں، خوف کا مسئلہ تھوڑی ہے، بلکہ رسول کو اپنے منصوبے پر جو بنایا ہے، جو پہلے بن گیا، ہجرت کا منصوبہ پہلے بنا، قتل کی سازش بعد میں۔ اگر قتل کی سازش پہلے ہوتی، بعد میں ہجرت کا منصوبہ بنتا، پھر یہ کہا جا سکتا تھا کیونکہ قتل کی سازش تیار ہوئی اس لیے رسول نے ہجرت کی، نہیں، ہجرت کا منصوبہ بنا اس لیے قتل کی سازش تیار ہوئی۔ لہذا یہ غلط فہمی نہ رہے کہ جان کے خوف سے رسول اور جان کا خوف، رسول اور جان کا خوف۔ جو ابھی یہ فرما رہے ہوں کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو، ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو، میں اپنی دعوت سے پیچھے ہٹنے والا نہیں، اسے جان کا خوف نہیں، منصوبے کی لڑائی ہے نا، منصوبہ بن گیا، جانے نہیں دینا۔ تو بس یہ ہے وہ ہجرت کا منصوبہ۔ لیکن دیکھیے اب وہ جو کل میں نے معراج کا اشارہ دیا تھا، آج پھر ایک اشارہ دینے جا رہا ہوں سمجھنے والوں کے لیے، جو سمجھ لیں گے کہ عربوں کے علم کا کیا عالم ہے۔ کبھی عرض کر چکا ہوں کہ چہرے دیکھ کے قبیلہ بتا دیتے تھے، چھوڑیے چہرے کو، قدموں کے نشان دیکھ کے بتا دیتے تھے باپ دادا کے نام، چھوڑیے انسانوں کے قدموں کے نشان کو، اونٹوں کے قدموں کے نشان دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا قبیلہ گزرا ہے، چھوڑیے اونٹوں کے نشانوں کو، قبیلہ گزر جائے، قافلہ گزر جائے، کاروان گزر جائے، فضلہ اور کھجور کی گٹھلیاں دیکھ کے بتاتے تھے کہ کون سا خاندان رات کو یہاں ٹھہرا تھا، کون سا قبیلہ ٹھہرا تھا۔ اور چھوڑیے قبیلے کو، ان علامات کو دیکھ کر بتا دیتے تھے، فضلے کی علامات کو دیکھ کر بتا دیتے تھے کہ کتنے اونٹ تھے، کتنی اونٹنیاں تھیں، اگر ان میں کوئی کانا تھا تو یہ بھی بتا دیتے تھے کہ ایک اونٹ کانا تھا۔ جادو نہیں تھا، علم تھا، جادو نہیں تھا، علم تھا۔ اور ظاہر ہے کہ زمانے جاہلیت کی بدکاریوں کا حال سب تاریخوں میں لکھا ہے۔ ہم پہلے عرض کر چکے کہ ہم ظاہر بچے بچیاں چھوٹے چھوٹے، ہمارے بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ہم زبان کو بہت احتیاط سے الفاظ کو استعمال کرتے ہیں، مگر تاریخ میں ہے کہ نہیں کہ جب جھگڑا ہو جاتا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کس کا بچہ ہے، تلواریں نکل آتی تھی، تو اسی قیافہ شناس کو بلایا جاتا تھا، قیافہ شناس جج بن جاتا تھا۔ اب جو تلواریں نکلی ہوئی ہیں، جب وہ فیصلہ کر دیتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے، تو سب تلواریں نیام میں رکھ کے چلے جاتے تھے، جانتے تھے کہ یہ جو کہہ رہا ہے صحیح کہہ رہا ہے، پھر نہیں لڑتے تھے، جب قیافہ شناس بتا دیتا تھا۔ یہ ہوتا تھا زمانے جاہلیت میں، تو اتنا علم رکھنے والے۔ اب معلوم ہے کہ آج رات ہجرت ہونی ہے، پہرا لگ گیا، 150 شمشیر زن گھیرے ہوئے ہیں گھر کو، تو جاسوسوں کی آنکھیں بھی لگی ہوئی ہیں گھر کی طرف، لگی ہوئے کہ نہیں لگی ہوئی سب جاسوسوں کی آنکھیں؟ ہاں، گھر پہ ہے محمد، نہیں نکلے، چادر میں ہیں، سو رہے ہیں، ہے نا، سو رہے ہیں۔ ارے بھائی مجھے، میں نے یہ جو اتنی لمبی تمہید باندھی کیوں باندھی، ارے مجھے بتائیے تو صحیح کہ دونوں کے جسموں، جسمانیات میں، جسمانی ساخت میں، قد و قامت میں مولا کے اور رسول کے فرق ہے یا نہیں؟ تاریخیں اٹھا کے پڑھ لیجئے، ہلیے اٹھا کے پڑھ، ہلیے اٹھا کے پڑھ لیجئے، اس میں لکھا ہوا ہے، قد و قامت میں بھی فرق ہے، جسمانی ساخت میں بھی فرق ہے۔ تو اب اگر بستر پہ سونے والی شخصیت بدل جائے تو فوراً کہتے کہ نہیں، آج سونے والا محمد نہیں، کوئی اور ہے۔ وہ جو جاسوس لگے ہوئے تھے, وہ جو جاسوس لگے ہوئے تھے, وہ کہتے نا کہ آج جو سو رہا ہے وہ محمد نہیں بلکہ کوئی اور سو رہا ہے, لیکن نہیں, دیکھنے والے صبح تک گواہی دے دے, نہیں محمد سو رہے ہیں, محمد سو رہے ہیں. شخصیت بدل جاتی تو کہہ دیتے نہیں آج محمد نہیں ہے, آج کوئی اور ہے بستر پہ. بس اسی کے لیے تو رات بھر کے لیے علی رسول کے سانچے میں ڈھل گئے تھے تاکہ رسول کا منصوبہ عملی جامہ پہن لے اور تکمیل تک پہنچ جائے. یہی وہ رات ہے جہاں نفس پیغمبر قرار پائی علی کی ذات. اتنی بلند آواز سے ایک صلوات بھی عنایت فرما دیجیے. آئیے آگے لے کے چلے. اب یہ تو واقعہ آپ سنتے چلے آ رہے ہیں شب ہجرت کا, اب آگے لے کر چلے آپ تو معلوم ہوا کہ خوف کا امکان نہیں, سارے اختیارات ہیں رسول کے پاس اور پھر اسی طرح اختیارات ہیں علی کے پاس, چاہے تو سب کر لیں لیکن اس ظاہری اسباب کو فراہم کرنا ضروری تاکہ ان لوگوں کو امتحان میں ڈال دیا جائے, مبتلا کر دیا جائے, بالکل ایسے جیسے اللہ جو چاہے کر لیتا. لیکن نہیں, آزاد چھوڑا بھی بتاتے ہیں, آیات کا حوالہ دیتے ہیں کیوں چھوڑا, آزاد چھوڑا نہیں, ایک حد تک اختیار دے کر چھوڑا کہ جاؤ تمہیں یہ اختیار دیا کر لینا, کیوں کرو گے, کیا کرو گے, اسفل سافلین کیسے بنو گے, بات آ رہی ہے. ایک صلوات بھیج دیجیے محمد علی محمد. ایک سلوات عنایت فرما دیجیے بیٹا بیٹھ جاؤ بہت بہت, ایک سلوات بلند آواز سے بھیج دیجیے محمد علی. دس منٹ اور پہلے شروع کیا کیجیے اگر یہ سب ہے تو, سلوات نارے تک ٹھیک ہے میرا ٹائم کوئی نہ لے, ایک اور سلوات بھیجے محمد علی محمد. نارے سلوات ٹھیک ہے مجلس کا حصہ ہے ٹھیک ہے, ایک بار اور سلوات عنایت فرما دیجیے, ڈسٹرب ہو جاؤ. آئیے آگے بڑھاتے ہیں بات, اختیار ہے نا علی کے پاس بھی ہے وہاں بھی اختیار, جیسے اللہ قادر ہے ہر شے پر, ہر کام کر لیتا نا, کر لیتا ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحدا, لیکن ایسا نہیں کیا. کیوں؟ ولا یزالون مختلفین, ہمیشہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, اس لیے نہیں کیا, الجھتے رہیں گے. یہ جو عقل دی ہے, یہ جو شعور دیا ہے, یہ جو سماعت دی ہے, بصارت دی ہے, لڑتے رہیں گے ایک دوسرے سے, کیونکہ اختیار دیا ہے نا, کیوں دیا بھی بتاتے ہیں, اختیار دیا. اس لیے اللہ نے کہ ایک امت میں نہیں رکھا, ملائکہ کو ایک اس پہ رکھا, جس صفت پہ خلق کیا اس صفت پہ رکھا, جمادات کو ویسے رکھا, حیوانات کو ویسے رکھا, نباتات کو ویسے رکھا, اس کو نہیں. جب اس کو ہم نے اکرام و تکریم دی ہے, عزت و تکریم عطا کی ہے, تو پھر ایسے تھوڑی چھوڑیں گے. جب اختیار دیا یہ کیا کرے گا, ولا یزالون مختلفین, ہمیشہ اختلاف میں پڑا رہے گا, ہمیشہ لڑتا رہے گا ایک دوسرے سے, ہمیشہ خون ریزی کرتا رہے گا, امن کے لیے جنگیں کرتا رہے گا, حق کا نام لے گا, باطل پر عمل کرے گا. کلمۃ الحق یراد بہ الباطل, خوارج کا نعرہ کیا تھا, ان الحکم الا للہ وان الحکم الا اللہ, کسی کا حکم نہیں سوائے اللہ کے, کسی کا حکم نہیں. یہ سارا کیوں کیا, سامنے اللہ کا نام رکھو. کلمۃ الحق, مولا نے فرمایا کلمۃ الحق یراد و بحل باطل, کلمہ حق کہتے ہیں مگر ارادے باطل والے ہیں. اگر سامنے اللہ کا نام نہیں رکھیں گے تو لوگ کیسے نکلیں گے گھروں سے بندوقیں لے کے, سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لوگ کیسے نکلیں گے ایک دوسرے کو قتل و غارت گری کرنے کے لیے؟ اللہ کا نام سامنے رکھو، اپنے بچوں کو پیچھے رکھو، امریکہ میں رکھو، اپنے بچوں کو یورپ میں رکھو، اپنے بچوں کو دوسری قوم میں رکھو. یہ ہے نا، یہ زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے، ان کے ہیں نا بچے مرنے کے لیے، اللہ کے نام پہ تل بندوقیں دے دو، یہیں پہ جہاد کرتے رہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ اب کوئی نہیں بول رہا، شام میں شورش ہو تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں چیخنے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، ظلم ہو رہا ہے. جس نے کبھی باطل کے لیے فوجیں لڑنے کے لیے نہیں بھیجی، باطل کے مقابلے پہ بحرین میں اپنے سورما گھسیڑے دے رہا ہے، اپنے آقاؤں کے اشارے پہ. ولا یزالون مختلفین کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، وہاں اپنے سورما کبھی فلسطینیوں کی مدد کے لیے بھی بھیج دے بھائی، ان کے لیے بھی نہیں، سامراج جہاں چاہے گا وہاں بھیجا جائے گا، کافی ہے نا اشارے. اب کیوں نہیں شوق اٹھ رہا، بھیجو نا فلسطین اپنی فوجیں، جو بحرین بھیجے تھے فوجی، اب بھیجو نا فلسطینیوں کی مدد کے لیے. اب سب چپ، آوازیں بند، کیونکہ کرنے والا وہی ہے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا کل آپ کی خدمت میں، تو آگے رکھو کلمہ حق کا، اور پیچھے جو بھی کام ہو سب باطل والے کام انجام دیتے چلے جاؤ. ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ الجھتے رہے. سامنے ایسے نام رکھیں گے جن سے لوگوں کو دھوکا دیا جائے، قتل و غارت گری کا بازار گرم کر دو، قتل و غارت گری کا بازار. اللہ کا نام سامنے رکھو، اور نام سامنے رکھو، اور جتنی خوریزی کر سکتے ہو، ملک رہے نہ رہے اپنی ڈیوٹی انجام دیتے رہو. جس کے لیے مال مل رہا ہے وہ کام کرتے رہو، شہروں کو تباہ کرتے رہو، ملک کو تباہ کرتے رہو، برباد کرتے چلے جاؤ. ولا یزالون مختلفین، ہمیشہ ہمیشہ فساد کے لیے گھر سے نکلیں گے، ہمیشہ فتنہ پھیلانے کے لیے باہر نکلیں گے. لہذا الا من رحم ربک، وہ ان فتنوں سے محفوظ رہے گا کہ جس پر اللہ اپنا رحم نازل فرمائے گا، وہ بھی صفات کی وجہ سے نا، تو کیوں ڈال دیا ان فتنوں میں. چلیے اب یہاں تک آ گئی بات، تو اب اس سے آگے لے کر جائیں بات کو. اب بات سمجھ میں کہ خوف کا مسئلہ نہیں، اختیار ہے، امام کے پاس بھی اختیار ہے، مگر نہیں، تمہیں امتحان میں کیسے ڈالا جائے گا، تمہارا کیسے پتا چلے گا کہ ساتھ دو گے یا نہیں دو گے، یہ کیسے پتا چلے گا؟ لہذا اس لیے نبتلی ہے، ہم نے مبتلا کیا. سورہ دہر کی آیات کی پہلے مجلس میں تلاوت کی تھی نا، میں نے بتایا نبتلی ہے، فجعلناہ سمیعا بصیرا، حل کرنے کے بعد اس کو آزمائشوں میں مبتلا کر دیا، آزمائشوں میں ڈال دیا. تو بس یہی کریم ترین مخلوق ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہی پست ترین ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین، سافلین میں بھی اسفل یعنی پست میں بھی سب سے زیادہ پست اگر کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ انسان. معززین میں بھی اگر کوئی سب سے معزز ہے تو انسان. اب آئیے روایت کی طرف آپ کو لے کر آتے ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت. روایت کسی نے پوچھا وہی سوال کہ فرزند رسول ملائکہ افضل ہیں یا آدم ابن آدم، کون افضل ہے، ہم میں ہم افضل ہیں یا ملائکہ افضل؟ تو مولا نے جواب دیا اپنے جد کے حوالے سے کہ میرے جد امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوات، میرے جد علی نے فرمایا کہ اللہ نے ملائکہ کو صرف اور صرف اطاعت کی صفت پر پیدا کیا، ملائکہ کو عقل دی، ملائکہ کو عقل دی، شہوت نہیں دی، عقل دی شہوت نہیں دی. اب شہوت آپ جانتے کہ کسی بھی چیز کی ہو، مال و دولت کی ہو، اولاد کی ہو، اور ہو جس قسم کی، نہیں دی وہ اشتہا نہیں دی کسی چیز کی خواہش. کیوں آسان کر دوں کہ معصوم نے تو یہی لفظ استعمال کیا ہے لے شہوت کا ہی، لیکن سمجھ لیں کہ خواہش نفسانی نہیں دی، عقل دی خواہش نفسانی نہیں دی. جو مختلف خواہشات صبح سے شام تک ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہیں، یہ نوکری مل جائے، میٹرک فیل ہو کر مجھے ڈائریکٹر لگوا دیجئے، انٹر پاس ہو کا آپ کے لیے کیا مشکل ہے, فون کیجئے جنرل مینیجر لگ جاؤں گا. اور واقعی آج کل تو کوئی مشکل نہیں لگے ہوئے, بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے ہوئے گھامڑ لوگ بیٹھے ہوئے, لکھنا نہیں جانتے پڑھنا نہیں جانتے, مگر جناب جنرل مینیجر کی تنخواہ لے رہے ہیں بیٹھ کے 8-8 لاکھ کے. کل بھی میں نے اشارہ کیا تھا پیکیجز لے رہے ہیں, بڑے بڑے پیکیجز لے رہے ہیں. تو اب تو میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کبھی کیسے ہوگا. ہاں بھائی ہو جاتا ہوگا, مگر میں نہیں کر سکتا, نہ میرے پاس اختیار ہے. یقیناً اب تو میں تردید بھی نہیں کر سکتا, ہو سکتا ہے ابھی میٹرک والا پی آئی اے کا ڈائریکٹر لگ جائے, مجھے کیا پتا, سب کچھ ہو سکتا ہے آج کے دور میں, تو ہو سکتا ہے نا. انٹر والا اس کا بیچارہ چپڑاسی لگ جائے, اور ایم بی اے جو ہے باہر ٹہل لاؤ دروازے کے اس کہ بھائی مجھے تو اپنا چپڑاسی رکھ لے, چپڑاسی کا چپڑاسی بننے کو تیار ہو جائے ایم بی اے. اور یہ ساری یہ سب تو ہو رہا ہے نا, میں کیسے کہہ دوں نہیں ہو سکتا, لیکن میں تو ایک اصول کی بات کر رہا ہوں. کہے نا ایسا کہ بھائی یہ رکھوا دو وہ رکھوا دو وہ کروا دو یہ کروا دو, عقل دی خواہش نفسانی نہیں دی. معصوم فرماتے فرشتوں کو عقل دی شہوت نہیں دی, حیوانوں کو شہوت دی عقل نہیں دی, پر حیوانوں کو خواہش نفسانی دی عقل نہیں دی. آپ کہیں گے لومڑی بڑی چالاک ہے, کہاں تک چالاک ہے, جس فطرت پہ قتل اس کو خلق کیا ہے وہیں تک تو چالاک ہے نا. لومڑی کوئی چیز بنا تھوڑی سکتی, ایجاد تھوڑی کر سکتی, لومڑی اپنی خلقت میں کوئی تبدیلی تھوڑی لا سکتی, لومڑی مشین تھوڑی بنا سکتی. عقل کا مطلب یہ ہے وہ تو اس فطرت پہ خلق ہوئی ہے, جتنی چالاک ہے وہ وہی ہے, اس کی فطرت میں وہی ہے. کیونکہ لومڑی کبھی بے وقوف نہیں ہوگی, مطلب لومڑی چالاک ہے تو چالاک ہے, گیدڑ بزدل ہے تو بزدل ہے, کبھی گیدڑ بہادر نہیں ہوگا, کتا وفادار ہے تو وفادار ہے کبھی بے وفا نہیں ہوگا, گھوڑا وفادار ہے تو وفادار ہے کبھی بے وفائی نہیں, وہ تو فطرت ہے نا. وہاں عقل کا دخل, عقل کا دخل نہیں ہے وہاں پہ, وہاں شہوت ہی شہوت, وہاں حیوانوں میں خواہش نفسانی ہے عقل نہیں. مولا فرماتے ہیں کہ ملائکہ کو عقل دی شہوت نہیں دی, حیوانوں کو شہوت دی عقل عقل نہیں دی, مگر انسان وہ ہے جسے اللہ نے دونوں چیزیں دی, انسان کو عقل بھی دی اور شہوت بھی دی. یہ دونوں چیزیں جمع ہیں تو کس مخلوق میں؟ صرف صرف جتنی بھی مخلوقات ہیں ان میں یہ دو چیزیں جمع ہیں, صرف انسان میں اور کسی میں نہیں, عقل بھی اور شہوت بھی. تو اب مولا فرماتے ہیں کہ جو اپنی خواہشات نفسانی پر غلبہ پالے عقل کے ذریعے سے, عقل کے ذریعے سے خواہشات کو دبانے میں کامیاب ہو جائے, شہوت کو قابو کر دے ختم کر دے کچل دے, تو ملائکہ سے افضل ہو گیا. ملائکہ اگر کوئی غلطی نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ غلطی کرنا جانتے ہی نہیں, ملائکہ اگر کوئی گناہ نہیں کرتے تو اس لیے نہیں کرتے کہ وہ گناہ کی لذت کو جانتے ہی نہیں. یہ انسان غلطی بھی کر سکتا ہے, یہ انسان گناہ کی لذت سے بھی واقف ہے, لہذا کچلا ان خواہشات نفسانی کو کچل کے اب جب اطاعت کی منزل میں آیا تو ارے کہاں ملک اور کہاں ابن آدم. کہاں کہاں فرشتہ, کہاں انسان. اس لیے انسان لائق تقریر کہ ملک سے آگے بڑھ گیا, ملک کے پاس شہوت نہیں تھی, اس کے پاس شہوت تھی مگر اس راستے پر نہیں گیا. اور دوسری طرف یہی انسان اگر خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے, عقل اور شہوت دونوں ہیں نا, شہوت کا غلام بن جائے خواہشات نفسانی کا غلام بن جائے تو کیا ہوا, جانور نہیں ہوا بلکہ ان سے بھی بدتر ہو گیا. کیونکہ جانور کو تو خلق ہی شہوت کے لیے اسی فطرت پہ کیا تھا, انسان تجھے ایسے نہیں بنایا تھا, لہذا اکثریت حیوانیت کی طرف چلی گئی, اس لیے اسفل سافلین قرار پایا کہ وہ انسانی شرف و کرامت جو اللہ نے اسے دی تھی اس کو نظر انداز کر کے حیوانیت کی طرف بن گیا. ارے درندہ انسان کو چیر پھاڑ کھائے کوئی سزا نہیں ہے, یہی سزا ہے کہ ہاتھ لگ جائے مار دو, اپنے آپ کو بچانے کے لیے مار دو, مقدمہ نہیں چلنا, قیامت میں سزا نہیں ملنی. اس لیے حیوان سے بھی پستر ہوا کہ تجھے ہم نے حیوان نہیں تجھے ہم نے انسان بنایا تھا, اب جب تو درندگی پر اتر آیا اس درندے کو قیامت میں سزا نہیں مگر تجھے اسفل سافلین بنا کے اعلان کیا جائے گا. شہوت دی اس انسان کو, اس نے اسی عقل کے ذریعے سے اپنی خواہشات نفسانی کی, یا یوں سمجھ لیجئے کہ صفات رذیلہ کی پیروی کرنا شروع کر دی. کیسے اقتدار لوں, کیسے حکومت لوں, کیسے ملکہ حاصل کروں لوگوں پر, کس طرح فساد برپا ہوگا, کس طرح فتنہ برپا ہوگا, کس طرح لوگوں کو بہکایا جائے گا, کس طرح پروپیگنڈے کا بازار گرم کیا جائے, کس طرح تبلیغات سو بری تبلیغات کی جائیں, کس طرح برائیوں میں ایک دوسرے کا معاون بن جائے. بری طاقتیں ایک طرف اکٹھا ہوتی چلی جا رہی ہیں, ہوتی چلی جائیں گی, سب اکٹھا ہوتے چلے جا رہے ہیں, یعنی حیوانیت کا راستہ اختیار کر رہے ہیں. اب ساری این جی اوز چپ خاموش, فلسطینیوں کے بچے بچے نہیں ہیں, معصوم نہیں ہیں, لیکن چپ, کیونکہ اگر بول دیے تو جہاں سے مال آتا ہے وہ بند ہو جائے گا. انہیں تو ایک کوئی مائی چاہیے جسے لے کے یورپ سے خوب مال بٹورے, لے لے کے جائے باری باری ایک این جی او اور مال پکڑ پکڑ کے لائے, کیونکہ اس سے ان کو فائدہ ہے نا. اگر ان کے لیے بول دیا تو ان پہ چوٹ لگے گی, لہذا چپ بولو مت. وہ ڈالر پاؤنڈ جو آ رہے ہیں این جی اوز کی مدد کی صورت میں, سب کو نہیں کہہ رہا, اچھے بھی ہوں گے برے بھی, لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی ڈوریاں جو بڑے بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنے پھرتے ہیں اور بنی پھرتی ہیں. اتنا اشارہ کر, نہیں بولیں گے, نہیں بولیں گے, کیوں, ڈوریاں تو وہی ہیں, اب نہیں بول رہے, وہاں کے لیے نہیں بول رہے, بحرین کے لیے نہیں بول رہے, کیوں بولے, یمن کے لیے نہیں بول رہے, کیوں بولے, وہاں کے لیے بولیں گے جہاں ان کے پالنے پوسنے والے چاہتے ہیں, وہاں کے لیے بولے, ان کے لیے نہیں بولے. یہ انسانیت ہے, یہ ہیومن رائٹس ہے, یہ انسانی حقوق ہے, یہ انسانیت کی علم برداری ہے, یہ ان درندوں اور حیوانوں کے ہاتھ مضبوط کرنا کہ جو ساری دنیا میں دندناتے پھر رہے, انسانیت کا قتل عام کرتے پھر رہے ہیں, اور اپنے سپولیوں کو ہمارے بھی چھوڑ دیا ہے کہ جتنا قتل و غارت گری کر سکتے ہو کرو, جتنا خون بہا سکتے ہو بہاؤ, مختلف عناوین کے تحت تباہ و برباد کر دو ان بستیوں کو. لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں. سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے ان کے لیے, چلیے پیغام بھی ہو جائے گا, مضمون بھی مکمل ہونے کی آج کی حد تک چلا جائے گا انشاءاللہ. رکاوٹیں بہت سی آتی ہیں, یہ ہٹاتے چلے جاتے ہیں, جو رکاوٹ بنے گا ہٹا دو دوسرے کو بٹھا دو, یہ رکاوٹ بنے اس کو ہٹاؤ دوسرے کو بٹھاؤ. اور اب تو ایسی ایسی پارٹیاں تیار کی ہیں جو انہی کے خلاف نعرے لگائیں تاکہ لوگ سمجھیں یہ بڑے مخالف ہیں, تاکہ بعد میں یہی آ جائیں. سمجھ رہے ہیں نا میرے اشارے ہیں, بظاہر لبرل, بظاہر ڈیموکریٹ, اور جناب سامراج کے خلاف باتیں بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں, لیکن مسئلہ کیا ہے, اس نے تیار کیا ہوا ہے کہ اگر مخالفت میں کبھی کھڑے ہو گئے تو جب بھی اپنا ہی چہرہ سامنے لے آؤں گا, انہی کو لے آؤں گا, جیسے اس انقلاب میں کیا گیا تھا. ایک سے ایک چہرہ, قطب زادہ کا چہرہ, مہدی بازرگان کا چہرہ, بنی صدر کا چہرہ, اور نہ معلوم کتنے نام لیتا چلا جاؤں, بچوں کو تو تاریخ بھی نہیں پتا ہوگی انقلاب کی. بزرگ تو جانتے ہیں صادق قطب زادہ کو, مہدی بازرگان کو, یہ سارے صاف ستھرے چہرے ساتھ لگا دیے گئے تھے کہ ہمیں برا بھلا کہتے رہنا تاکہ لگے رہو, بعد میں سسٹم ادھر آ جائے. کیوں, جانتے تھے کہ یہ سب سے بڑی رکاوٹ یہی ہے, اس رکاوٹ کو ہٹانا ہے. تو میں نے عرض کیا نا کہ سارا کچھ ان کے لیے ٹھیک ہے, سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے, ان درندوں کے راستے میں, ان حیوانوں کے راستے میں, جس سے یہ ہر سال پریشان, سارا سال پریشان, برسوں سے پریشان کہ اس کا کوئی حل نکالو. جب تک مجالس ازاں ہیں, جب تک اب سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ درندگی یہ بربریت کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ کربلا. جب تک کربلا بیان ہو رہی ہے انسانیت کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا. اس لیے یہ ساری سازشیں, اس لیے اس ذکر کو روکنے کے لیے اربوں ڈالر خرچ, کسی طرح یہ ختم ہو جائے تاکہ یہ جو انسانیت کی آواز اٹھائی ہے اس کو بھی دبا دیا جائے. پھر ہو تو انسان مگر انسانوں کا روپ دھارے ہوئے بھیڑیے ہوں, درندے ہوں جنہیں ہم نے چھوڑا ہے, درندگی کا راج ہو جائے ان شہروں میں, ان ملکوں میں, حیوانوں کا جو اپنی مرضی سب سے منوائے, توپوں کے ذریعے, گولوں کے ذریعے, دھماکوں کے ذریعے, بندوقوں کے ذریعے, کلیشن کوفوں کے ذریعے سے. یہ وجہ ہے کہ ذکر حسین پر اگر قدغن کی کوشش کی جاتی ہے, سازشیں کی جاتی ہیں, پروپیگنڈے کے بازار گرم کیے جاتے ہیں, تو کیوں کہاں سے لاؤ گے مثال انسانوں کی اتنی عظیم قربانی کی؟ اگر کوئی اس سے بڑی قربانی ہوتی تو اس کا ذکر بھی اس سے زیادہ ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انسانوں نے قربانی نہیں دی, میں یہ کب کہہ رہا ہوں, پوری تاریخ بھری ہوئی ہے انسانوں کی قربانیوں سے جنہوں نے انسانیت کی خاطر قربانی دی ہے, وہ چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلمان, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. انسانیت کے لیے قربانیاں دینے والوں کی ایک طویل فہرست ہے, طویل تاریخ ہے. مذہب کی قید کے بغیر انسانیت کو بچانے کے لیے لوگوں نے پھانسیاں برداشت کی, زندانوں میں گلا سڑا دیے گئے, ان کے گردنیں تن سے جدا کر دی گئی, سب نے دی قربانی. میں نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے بڑی یعنی انسانیت کو فخر ہے کربلا سے پہلے جنہوں نے قربانیاں دی وہ بھی فخر کرتے ہیں کہ ہماری قربانیوں کا نتیجہ یہ, اور کربلا کے بعد بھی جو قربان ہوتے جا رہے ہیں ان کے لیے بھی فخر کے لیے کربلا کہ بے شک قربان ہو رہے ہیں مگر ایسی قربانی نہیں جو کربلا والوں نے دی, اور پھر سرخرو جا رہے ہیں کربلا نہ ہوتی. ارے اتنا تو احسان مانو, احتجاج کرنے والوں, ریلیاں نکالنے والوں, جلوس نکالنے والوں, ہم سے تاریخ پوچھنے والوں, تم بتاؤ کہ ان جلوسوں کی تاریخ کیا ہے؟ تم بتاؤ ان احتجاجوں کی تاریخ کیا ہے؟ تم بتاؤ احتجاجی ریلیاں سنت ہیں کہ بدعت ہیں؟ میں پیغام دے رہا ہوں, کسی پہ تنقید نہیں کر رہا, میں ایک پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں. میرے سارے بھائی توجہ سے سنیں, میں دوں گا جواب اگر کسی کو نہیں, میں بتاؤں گا کیا ہے تاریخ, میں بتاؤں گا, لیکن سوال کرنے کا حق تو ہے نا مجھے. بتاؤ احتجاجی جلسوں کی تاریخ کہاں ہے؟ بتاؤ احتجاجی جلسوں کی بنیاد کہاں ہے؟ بتاؤ احتجاجی ریلیوں کی بنیاد کہاں ہے؟ میں چیلنج کر رہا ہوں, سنو, واقعہ کربلا سے پہلے احتجاج نہیں تھا, بغاوت تھی. پوری دنیا میں احتجاج نہیں ہوتا تھا, بغاوتیں ہوتی تھیں, خروج ہوتا تھا, قیام ہوتا تھا, کسی کو نہیں معلوم تھا احتجاج کا طریقہ کیا ہے, احتجاج کیسے کیا جائے. یہ احسان ہے کربلا والوں کا کہ کربلا کے بعد پوری دنیا کو احتجاج کرنے کا طریقہ آ گیا ان جلوسوں کی صورت میں. تو بتا دی جلوسوں کی تاریخ,
عزت ہے علت، یہ ہے جلوس. کربلا کے بعد جلوس عزا نکلے ہیں، کربلا کے بعد احتجاج درج ہونا شروع ہوئے، مجلسوں کی صورت میں، ذکر حسین کی صورت میں ظالم اور مظلوم کا فرق بیان کیا جانے لگا. کربلا معیار بن گئی، کربلا میزان بن گئی. تو یہ ہے تاریخ، ورنہ کوئی بتا دے کربلا سے پہلے احتجاجی جلوسوں کی کوئی ایک چھوٹی سی مثال دے دے، میں اتنی بڑی بات کر رہا ہوں. بغاوت ہے، خروج ہے، قیام ہے، احتجاج نہیں ہے. کربلا نے بتایا کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے، اور اب تو یہاں تک بات پہنچ گئی کہ ہم سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں. کلپس نکال نکال کے دیکھ لیجئے، جب جس کو مصیبت پڑتی ہے، کبھی مال روڈ پہ، کبھی اور کسی شہر میں کہیں، کیسی سینہ کوبی کرتا ہے. وکیل پریشان ہو تو سینہ پیٹے، ڈاکٹر پریشان ہو تو سینہ پیٹے، مزدور پریشان ہو تو سینہ پیٹے. کسی کو تنخواہیں نہیں ملی تو سینہ پیٹے. میں نے تو چینلز میں دیکھا کہ کیمروں کے سامنے لیٹ لیٹ کر سینہ پیٹ رہے ہو. یہی فرق ہے ہم میں اور سب میں، کہ تم پر جب مصیبت پڑے تو سب کچھ بھول کے ماتم شروع کرتے ہو، ہم پر کتنی مصیبت پڑے اگر ماتم کرتے ہیں تو صرف فرزند رسول کا. سمجھ میں آگئی بات؟ کیا کریں، وہاں موقع نہیں ملے گا تو یہاں بولیں گے، بولیں گے تو بات تو جائے گی. بڑی پلاننگ سے پروگراموں کو ترتیب دیا جاتا ہے، آپ سمجھتے ہیں نا ان کی کارستانیاں شیطانوں کی. نہ ہو، اب تو گیا پیغام، پتا چل گیا، سب کو پتا چل گیا، بات پہنچتی ہو. میری بات تو ضرور پہنچتی ہے، اطمینان رکھیں آپ. مجھے معلوم، اب معلوم ہو گیا، ہم تو دے دیں گے جواب. دوسروں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا، دوسروں کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا جواب دینا. ہم تو بتا دیں گے، دلیل بھی دے دیں گے کیوں ہوا اور کیوں ہونا چاہیے. اگر کربلا نہ ہو تو انسانیت کی رہی صحیح آواز بھی دم توڑ جائے گی. درندگی کے مقابلے میں آئی ہے کربلا، حیوانیت کے مقابلے میں آئی ہے، بربریت کے مقابلے میں آئی ہے. تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے نا خوارج پر. ایک سلوات دے دی اوپر، آ جائیے خبلا اوپر، آ جائیے، آ جائیے، آئیے تشریف لے آئیے، اوپر آ جائیے. علامہ امین شہیدی صاحب تشریف لائے. اجازت، اب بس اختتام پر ہوں، اجازت آپ. اللہ، سمجھ میں آ گئی بات؟ درندگی کے مقابلے میں ہے، حیوانیت کے مقابلے میں ہے، کربلا نہ ہو. آج تک بغاوتیں ہوتی، خروج ہوتے، احتجاج کرنا کسی کو نہیں آتا کہ احتجاج کیسے کیا جاتا ہے. تو یہ 1400 سال کی تاریخ احتجاج کی پوری دنیا کو سکھا رہی ہے کہ احتجاج کرتے کیسے. اس حیوانیت کے مقابلے میں ذکر حسین انسانیت کی زندگی کی علامت ہے، انسان کے بیدار ہونے کی علامت ہے، انسان کے دوام کی اور انسان کے قوام کی علامت ہے یہ کربلا کا ذکر. اس لیے یہ شب پروردہ لوگ، یہ تاریکیوں کے نمائندے، یہ اندھیروں کے نمائندے چاہتے ہیں کہ یہ ذکر نہ ہو، تاکہ رہی صحیح انسانیت بھی دم توڑ دے، ختم ہو جائے. مگر کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ حسین نے تو انداز ہی عجیب اختیار کیا ہے. پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ مروجہ جنگ کے اصولوں کے بالکل خلاف. لوگ لشکر جمع کرتے ہیں, حسین کہہ رہے ہیں واپس جاؤ, جو جاؤ گے قتل کر دیا جائے گا. بھائی آخر میں بھی جو بچے ان کو بھی تین بار مہلت دیے, بات پر کہ جاؤ جاؤ جاؤ, نہیں گئے. ایک سمجھ میں بات نہیں آتی کہ فرزند رسول آپ خود ہی تو سب کو واپس بھیج رہے ہیں اور پھر کسی کو خط لکھ کے بلا بھی رہے ہیں. ہے عجیب بات کہ نہیں ہے نا؟ عجیب بات کہ مولا آپ خود ہی تو سب کو واپس کریں کہ جو جائے گا قتل کر دیا جائے گا, میں اپنی وعدہ گاہ کی طرف جا رہا ہوں. یہ کیا مسئلہ ہے کہ کسی کو آپ خط لکھ کے بلا رہے ہیں کہ آ جاؤ؟ حسین ایک میزان بنا رہا ہے کربلا میں علماء حق اور علماء سوء کے درمیان. سینکڑوں مفتیوں نے قتل حسین کے فتوے پہ دستخط کر دیے, قاضی شرح سمیت, کہ قتل حسین جائز ہے. مگر حسین بتانا چاہ رہا ہے کہ عالم کہتے کسے ہیں. ہمارے بعض نادان دوست بھی یہی کہتے ہیں, علماء کی اکثریت تو ادھر ہے, ادھر ہے کیا؟ تو ان کو بھی آج جواب مل ہی جائے تو اچھا ہے, پتا چل جائے مسئلہ کیا ہے. 400 سے 700 مفتیان نے, دین نے یعنی مفت خوروں نے, دیکھیے فتویٰ دینے والا اسلام کا سپاہی مفتی الگ ہے اور مفت میں فتوے دینے والا اور ہے. اس لیے میں نے ان کو یہ کہا, ورنہ جو مفتی کا فتویٰ دینے والے کا مقام ہے اسلام میں وہ اپنی جگہ بہت محترم بہت معزز, گردنیں کٹا دیتے ہیں مگر ظالم حکمرانوں کی مرضی کے فتوے نہیں دیتے. وہ ہیں مفتیان دین. جو قتل حسین کا فتویٰ دے وہ کون؟ وہ یہ لوگ جو اپنے پیٹ کی جہنم کو حرام لقموں سے بھرتے ہیں. تو سینکڑوں نے ادھر فتویٰ دیا اور حسین بتا رہا ہے کہ عالم کہتے کسے ہیں, چاہے ایک ہی ہو, ہے نا؟ تو سب کو واپس بھیجنے کا بھیجنے والا حسین ایک آدمی کو خط لکھ رہا ہے. کسے لکھ رہا ہے؟ اپنے بچپن کے دوست حبیب ابن مظاہر. اور خطاب بھی ایسے کیا ہے جب خط شروع کیا ہے, فقیہ کوفہ جناب حبیب ابن مظاہر کو کیا لکھا ہے؟ فقیہ کوفہ. اب مجھے بتائیے جسے حسین فقیہ کہہ دے اس کے علم کا کیا عالم ہوگا, اس کی فقاہت کا کیا عالم ہوگا؟ فقیہ کوفہ اپنے دوست بچپن کے دوست ہیں جناب سید الشہداء حبیب ابن مظاہر کے نام حسین ابن علی کی طرف سے, اے حبیب تمہارا مولا حسین کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گر گیا ہے, جتنی جلد ہو سکے میری نصرت کے لیے پہنچ جاؤ. فقیہ کوفہ. اب میں پوچھوں اپنے ان احباب سے کہ اب بتاؤ کہ علماء زیادہ کدھر ہیں؟ اہل بیت کے علاوہ, اہل بیت کی ہستیوں کے علاوہ کربلا میں حسین کے ساتھ ایک ہی تو عالم ہے جسے حسین نے عالم کہا. میں ہاشمیوں کی بات نہیں کر رہا, میں غیر ہاشمیوں کی بات کر رہا ہوں کہ ان میں ایک ہے اور سینکڑوں ادھر ہے, تو کدھر جاؤ گے میرے بھائی؟ یہ دیکھ کے کہ اکثریت ادھر ہے ادھر چلے جاؤ. اب جو فیصلہ تم کرنا چاہو کر لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, لیکن انصاف سے بتاؤ کہ ایک ہی آیا نا فقی. جب ثانیہ زہرا نے کہا ہے بھائی کو بلا کر, آپ کے بھی تو کچھ دوست ہیں, بلائی حسین نے لکھا, ورنہ حسین کہہ دیتے کہ حبیب مت آنا جان خطرے میں ہے. بلایا بتانے کے لیے کہ فقی کہتے کسے ہیں. فقی وہ نہیں جو مشکل کے وقت گوشہ نشین ہو کے گھروں میں چھپ کے بیٹھ جائے. حسین نے بتایا کہ فقیہ وہ ہے کہ جب دین پر وقت پڑے تو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے میدان میں آ جاتا ہے. اسے اس کی پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کیا ہوگا, وہ تو میدان میں آ جاتا ہے. بھیجا قاصد کو قاصد پہنچا, گھر سے معلوم ہوا بازار میں ہے حبیب. جو معروف روایات ہیں انہیں کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, پروردگار مجھے توفیق دے حق ادا کرنے کا چند منٹ میں. بازار پہنچا, دیکھا دکان سے خضاب لے رہے ہیں, قریب جا کر آہستہ سے کہا, نا قاصد الحسین, حسین کا نام ابر ہوں, حسین کا خط لایا ہوں تھے. ہاتھ پکڑا ایک کونے میں لے کر گئے گلی کے گوشے میں, کیا خط لایا ہے؟ اس نے اپنے امامے میں چھپا ہوا خط نکالا دیا. جلدی سے حبیب نے کھول کر پڑھا, پیشانی پہ بل پڑ گئے, تیوریاں پڑ گئیں, پریشانی کے آثار نمودار ہو گئے. خط کو چھوما, آنکھوں سے لگایا, جیب میں رکھا, ہاتھ پکڑا, گھر لے کر آئے, مہمان خانے میں بٹھایا, زوجہ دسترخوان لگائے بیٹھی ہے کہ حبیب آئے تو کھانا کھائیں. دیکھا حبیب متفکر ہے, پریشان ہے, کیا بات ہے حبیب؟ مولا کا قاصد آیا تھا. کہاں ملاقات ہو گئی, مہمان خانے میں ہے. پھر کیوں پریشان ہے؟ اب سے پہلے جب بھی مولا کا کوئی پیغام آتا تو بہت خوش ہوتا تھا, اب میں دیکھ رہی ہوں کہ تیرے چہرے پہ پریشانی کیا آثار. حبیب فرماتے ہیں, ہاں مومنہ پریشانی کی تو بات ہے, حسین کا خط آیا ہے, کربلا میں دشمنوں کے نرغے میں گھر گیا ہوں, حبیب جتنی جلدی ہو سکے میری مدد کے لیے پہنچ جا. اس مومنہ نے حیرت سے پوچھا, پھر کیا مسئلہ ہے, کیا سوچ رہا ہے حبیب؟ فرماتے ہیں حبیب کے, سوچ رہا ہوں جاؤں کہ نہ جاؤں, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میں اکیلا کیا کر لوں گا. یہ فکر ہے نا لوگوں کی کہ بھائی ہم کیا کر لیں گے, کوئی تو ساتھ ہے نہیں, ہم اکیلے کیا کر لیں گے. یہ اس فکر کی عکاسی کی حبیب نے اس جملے کے ذریعے سے, سب نے تو ساتھ چھوڑ دیا, میں اکیلا کیا کروں گا, جاؤں کہ نہ جاؤں. بس اتنا سننا تھا, وہ مومنہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور دیوار میں لگی ہوئی حبیب کی تلوار کے قبضے پہ ہاتھ ڈال کر بے نیام کیا, تلوار کو نکالا اور کچھ روایتوں کے مطابق اپنی چادر حبیب کے سر پہ پھینک دی, کچھ میں اپنی چوڑیاں کڑے اتار کے دے دیے, پہن کے بیٹھ حبیب گھر میں بیٹھ اور سوچ تجھے کیا کرنا ہے. میں جاؤں گی فرزند زہرا کی نصرت کے لیے. وائے ہو حبیب, ارے یہی محبت کا دعویٰ تھا, یہی عشق کا دعویٰ تھا کہ آج حسین دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہے تو سوچ رہا ہے کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. حبیب اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے, چادر سر پہ ڈالی, بٹھایا, بیٹھ جا مومنہ بیٹھ جا. میں ڈر رہا تھا کہ کہیں تو بھی کوفے کی دوسری عورتوں کی طرح اپنے عہد و پیمان سے پھر تو نہیں گئی ہے, ایسا تو نہیں کہ تجھے بھی اپنے جان و مال کی, اپنے شوہر کی, اپنے بچوں کی فکر ہو. میں تو بس یہ دیکھ رہا تھا, بھلا ہو سکتا ہے کہ حسین بلائے اور حبیب نہ جائے. یہ ہے فقیر, یہ ہے عالم کی پہچان, یہ ہے فقی کی پہچان. میں نہ جاؤں, قاصد کو روانہ کر دیا, غلام کو بلایا. کرفیو کی طرح کے حالات ہیں کوفے میں, آنے جانے کے سب راستے بند ہیں, باہر نکلنے کے, اندر داخل ہونے کے کوفے میں بند ہیں راستے. غلام سے جگہ کا تعین کیا, تو پہلے پہنچ جانا, میں دیر سے پہنچوں گا رات کو, ہم دونوں سے ساتھ کربلا چلیں. رات کی تاریکی میں حبیب تیار ہو کر گھر سے نکلا, راستہ بنانے میں دیر ہو گئی. جب معینہ مقام کے قریب پہنچے حبیب تو دیکھا کہ گھوڑا زور زور سے پیر پٹخ رہا ہے, وہ کبھی آسمان کی طرف منہ کر کے چلاتا ہے, کبھی زمین پہ اپنا منہ مارتا ہے. اور غلام کی حالت یہ ہے کہ حبیب کے غلام کی حالت کہ گھوڑے کی گردن پہ ہاتھ پھیرتے جاتے ہیں اور غلام اسے کہتا جاتا ہے کہ اطمینان رکھ, بس کچھ دیر اور انتظار کروں گا اپنے آقا حبیب کا, اگر نہ آیا تو میں تجھ پر سوار ہو کے جاؤں گا فرزند رسول کی مدد کے لیے. آسمان کی طرف حبیب دیکھ کر کہتے ہیں, بار الہ کیسا وقت آ گیا خاندان رسول. غلام سبقت کر رہے ہیں آپ, گلے سے لگا کے دعا دی غلام کو, راستہ بنانے میں دیر ہو گئی, بھلا ہو سکتا ہے میں نہ آتا. حبیب چلے, صبح کا وقت ہونے والا ہے, ادھر حسین فجر کی نماز کے بعد, بس اب صبح کی سفیدی نمودار ہو رہی ہے, سورج طلوع ہونے والا ہے, حسین بیٹھے ہیں خیموں سے باہر, تکیہ لگا دیا گیا, اس سے سہارا لگا کے بیٹھے ہیں, انصار چاروں طرف بیٹھے ہیں. اچانک کوفے سے آنے والے راستے کی طرف سے گرد و غبار نمودار ہوا,
جو ہی وہ گرد و غبار نمودار ہوا حسین نے تکبیر بلند کی اللہ اکبر. انصار حسینی سمجھ گئے اس گرد و غبار کو دیکھ کر اور حسین کی تکبیر سن کر کہ اب کوئی ہمارا بھی دوست آیا. سب نے ساتھ دیا اللہ اکبر. گرد و غبار چھٹا, سوار نمودار ہوئے. حسین نے فوراً آواز دی, عباس اٹھو, علی اکبر اٹھو, ابن اسدؔ اٹھو, زہیر اٹھو, جاؤ میرے بچپن کا دوست حبیب آ رہا ہے, جاؤ حبیب کا استقبال کرو. یہ سارے انصار نے حبیب کا نام سنا, دوڑے حبیب کی طرف. حبیب نے ان سب کو آتے دیکھا اور پھر قمر بنی ہاشم سب سے نمایاں, فوراً اپنی سواری سے اتر آئے. جو ہی عباس قریب پہنچے دست بستہ کہتے ہیں مولا میرا یہ مقام کہ فرزند ابو تراب میرے استقبال کے لیے آئے. عباس نے گلے سے لگا کر کہا میرے مولا کا حکم ہے حبیب, میرے مولا کا حکم ہے. تمام انصار اپنے جلو میں لے کر جناب حبیب کو حسین کی خدمت میں پہنچے. حبیب آگے بڑھے, دوڑ کر سر قدموں پہ رکھ دیا, مولا مجھے دیر تو نہیں ہوئی. حبیب نے کچھ نہیں پوچھا, مولا آپ کا لشکر کتنا ہے, مخالفین کا لشکر کتنا ہے, کچھ نہیں. اس سے حبیب کو کیا سروکار, اس سے حبیب کو, اس سے عشق کرنے والوں کو کیا سروکار کہ دشمن کا لشکر کتنا ہے, آپ کا لشکر کتنا ہے. بس وہ تو یہ آ کر کہتا ہے بے تابی سے مولا دیر تو نہیں ہوئی. حسین نے اٹھایا سینے سے لگایا, سر نہیں حبیب بالکل دیر نہیں, صحیح وقت پہ آ گئے حبیب. گلے سے لگا کے دعائیں دی, باری باری انصار حسینی مل رہے ہیں, گلے سے لگا رہے ہیں. اچانک جناب فضا پہنچی, حبیب کو سلام کیا. سلام کرنے کے بعد فرماتی ہیں حبیب تجھے مبارک ہو, حبیب تجھے مبارک. حبیب حیران ہو کر کہتے ہیں اے جناب فضا, ارے درست ہے کہ میں اپنے مولا کی خدمت میں آیا ہوں, مبارک بات کا مستحق ہوں, لیکن آپ کا لہجہ کہہ رہا ہے کہ بات کچھ اور ہے, آخر کیا مسئلہ ہے؟ کہا حبیب تجھے کیوں مبارک بات نہ دوں, میری شہزادی ثانیہ زہرا نے تجھے سلام بھیجا ہے, میرے بھائی حبیب کو میرا سلام پہنچا دو, میرے بھائی کا شکریہ ادا کر دو. بس اتنا سننا تھا, حبیب نے اماما پھینک دیا, خاک اٹھا کے سر پہ ڈالی, منہ پیٹنا شروع کر. حبیب ارے آپ کو کیا معلوم کہ زینب کو اپنے بھائیوں پہ کتنا مان ہے, کتنا ناز ہے, کتنی مطمئن تھی زینب کہ جس کے اتنے بھائی ہوں کس کی مجال ہے اس کے سر سے چادر چھینے گا, کس کی مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسن باندھے گا, کس کی مجال ہے اسے اسیر بنا کے بازاروں میں لے جائے گا. لیکن اے حبیب ظلم.